مرحومہ نثار بانو بنت علی حسن کے لیے ایک سورہ فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد وآل محمد صلوات.
إن الله يأمركم، ایک مرتبہ صلوات اور پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کانا سمیعا بصیرا. صلوات. آپ بفرمائے دنجا خدمت شما. اعزان محترم، تین راتوں پر مشتمل اس سلسلے گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نساء کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور اس آیہ مبارکہ کا نشان 58 ہے. ارشاد ہوا ایمان لانے والوں سے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو امانتیں ہیں صاحبان امانت تک پہنچا دو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صاحبان امانت تک ان کی امانتوں کو پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اللہ حکم دیتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، یہ بہترین نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تو ہے ہی ابتدا سے سننے والا اور دیکھنے والا. اللہ تو ہمیشہ سے سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. دیکھو بھائی, گفتگو کا مرکزی تصور عدل ہے. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب حکم کرو, فیصلے کرو لوگوں کے درمیان, تو عدل سے کام لو. قرآن مجید نے بار بار عدل پہ گفتگو کی, کہنے لگا اور عجیب طریقے سے کہا, بھئی یہ آئے مبارکہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. اے انسانوں, تم پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے. اگر لا یجرمنکم شنآن قومی, اگر ایسا وقت آ جائے تو خبردار, کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے نہ ہٹا دے. دیکھ رہے ہو کہ قرآن قوم کی دشمنی کو کس وقت سے دیکھ رہا ہے؟ یہ جملہ پہنچا, لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ عدل سے نہ ہٹا دے. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, اپنے ہر کام میں عدل اختیار کرو, اس لیے کہ تقوی سے قریب یہی عمل ہے. توجہ رکھنا, ایک آیت سورہ نحل میں آواز دی, ان اللہ یامر بالعدل والحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. دیکھ رہے ہو یہ عدل پہ کتنا زور دیا جا رہا ہے قرآن مجید میں. میں سرسری گزر رہا ہوں, کہنے لگا کہ تمہاری تخلیق کی بنیاد ہی عدل ہے. سورہ انفتاح تیسویں پارے کا سورہ, ماں گھر یا ایوہ الانسان ماں گھر کا بے رب کل کریم الذی خلق کا فسوا کا فعدل کا. اے انسان, تجھے رب کریم سے کس چیز نے ہٹا دیا ہے؟ یہ رب کریم وہ ہے جس نے تجھے خلق کیا, تجھے نوک پلک سے درست بنایا, تیری بنیاد میں عدل ڈالا. تیری بنیاد میں عدل ڈالا. تو یہ تین, میرے پاس آیات بہت ہیں لیکن تین چار مقامات کی آیتوں سے میں نے عدل کو اسٹیبلش کیا. اور سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں متفقہ یہ بات ہے کہ ہمارے علاوہ اصول دین میں عدل کو کوئی نہیں مانتا. راتوں پہ مشتمل سلسلہ ہے, میں چاہوں گا کہ یہ مفہوم عدل واضح ہو جائے میرے سننے والوں پر. اچھا بھائی, تو اب عدل کرو, کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ عدل سے ہٹا دے, ہم نے تمہاری تخلیق میں عدل ڈالا ہے, عدل ہے کیا؟ عدل کے ایک معنی لکھے ہیں لغت میں اور عدل کے دوسرے معنی لکھے ہیں شریعت میں. لغت میں عدل کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ وضع الشیء فی محل ہی. عدل اسے کہتے ہیں کہ جس جگہ کی وہ چیز ہے اس جگہ پہ رکھ دی جائے. عدل کیا ہے بھائی؟ چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھا جائے, اس کا نام ہے عدل. اور ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محل ہی, جگہ نہ ہو اس کی اور اس کو وہاں رکھ دو, یہ ظلم ہے. مثلا آپ مکان بنا رہے ہیں, آپ نے اپنے باتھ روم کے لیے ایک واش بیسن خریدا, اور آپ نے ایک اپنے کچن کے لیے ایک چولہا خریدا گیس کا. گیس کے چولہے کو باتھ روم میں لگا دیں, یہ عدل کے خلاف ہے. تو جو چیز جہاں کی ہو وہیں پہ رکھو ایسا نہ ہو کہ پست ہو بلند کر دو، بلند ہو تو پست کر دو. بھائی بہت بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بات کو ذرا سطح عمومی سے میں بلند کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ عدل کے معنی ہے لغت میں، اور عدل کے معنی شریعت میں کیا ہیں؟ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے، یہ عدل ہے. دیکھو بڑی عجیب و غریب فکر تمہیں پیش کرنے والا ہوں، اور اس عجیب و غریب فکر کے لیے میں نے یہ تمہید پیش کی. اعطاء کل ذی حق حقہ، جو جس کا حق ہے وہ اسے دے دو، کوئی کٹوتی نہ کرو اس حق کے اندر، بڑھوتی بھی نہ کرو اس حق کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ جتنا ہے اتنا دے دو. اب بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اور اگر یہ مرحلہ فکر آسانی سے سوارت ہو گیا تو اگلی تقریروں کی بنیاد میں نے رکھ دی. اچھا بھائی بہت توجہ رہے، یہ میں جملہ کہہ چکا کہ اصول دین میں عدل کو ماننے والا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. سن چکے ہو نا؟ اچھا بھائی، اللہ کو ایک کیوں مانے، 25 کیوں نہ مان لیں؟ پہلا سوال. بھائی 75 اللہ میں مانے رہتا ہوں، ایک کیوں مانوں؟ بھائی ایک میں اس لیے مان رہا ہوں کہ وہ ہے ہی ایک. ایک میں اللہ کو اس لیے مان رہا ہوں کہ وہ ہے ہی ایک، تو اس کے اکیلے پن کا حق اسے دے دو. یہی تو عدل ہے. اس کے اکیلے پن کا حق اسے دے دو، بھائی یہی عدل ہے. تو ہم نے توحید کو مانا عدل کے ذریعے، تو پھر جب توحید کو مان لیا تو عدل کے ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی بات کل اتنی ہے کہ اس نے جب سجدہ آدم سے انکار کیا تو پروردگار نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت یدی. نہیں بھائی نہیں، پوری بات سنو. درمیان میں ایک جملہ میں نے پڑھ دیا قرآن مجید کا، شروع سے سنو. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت یدی بیدی. اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. یا ابلیس، جب حافظ قرآن یہاں پہنچتا ہے تو یا ابلیس کہتا ہے یا نہیں؟ جو بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حافظ جب تراوی میں اس آیت تک پہنچتے ہیں تو یا ابلیس نہیں کہتے؟ بھائی کہتے ہیں نا، تو یا ابلیس کہتے بھی کچھ نہیں ہوتا، یا جی کہتے بھی سب کو موت آ جاتی ہے. توجہ رہے، تو کیا کہنے لگا جواب میں جب اللہ نے پوچھا کہ ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں. عدل پہ اعتراض کر دیا یا نہیں؟ کہ مجھ جیسے بہتر کے ہوتے ہوئے تو نے آدم جیسے کمتر کو دے دیا، اعتراض کر دیا نا، اسی بات پہ تو نکالا گیا. تو جو عدل کا منکر ہو، موضوع آگے آسان ہو جائے گا، جو عدل کا منکر ہو تو بھائی ہم نے توحید کے بعد عدل کیوں رکھا؟ تاکہ ہمارا مذہب مذہب آدم رہے، مذہب ابلیس نہ بننے پائے. بھائی یہ مرحلہ فکر آسانی سے طے ہو جائے پھر میں آگے بڑھوں گا. میں تمہاری خدمت میں اب کوئی آیت یا روایت نہیں پیش کر رہا ہوں.
بابا نے بلند نعرہ سلام.
بڑے دائرے کے جہاں مجمع بہت زیادہ ہو وہاں ترسیل پیغام کے لیے ان چیزوں کا بندوبست ہونا ضروری ہے. تو اب اگر ڈسٹربینس ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے, آپ تو میرے معروضات پر توجہ رکھیں, ٹھیک ہے نا. اچھا بس پھر سے چلو تاکہ یہ سوارت ہو جائے, بات پہنچ جائے. بھائی ہم خدا کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے ہے ہی ایک, اور اس کا حق ہی ہے کہ اسے ایک مانا جائے. تو ہم نے توحید کو مانا ہے عدل سے. دیکھو بھائی اصول دین کو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, توحید کو مانا ہم نے عدل سے. اچھا پھر جب توحید مان لی تو عدل کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی عدل کو اس لیے مانا کہ ہمارا مذہب آدم کا مذہب رہے, ابلیس کا مذہب نہ ہو. اچھا اب توحید ہو گئی, عدل ہو گیا, اب نبوت. بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا, اس لیے کوئی آیت استعمال کر رہا ہوں. نبوت, نبوت کو ہم نے کیسے مانا؟ یقین کرو گے نبوت کی واحد دلیل معجزہ ہے. نبوت کی واحد دلیل معجزہ ہے. ہر نبی نے معجزے دکھلائے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا اور دوسروں کا, ابراہیم کی آقا گلزار ہو جانا, یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. تو معجزے سے ہم نبی کو مانتے ہیں, ٹھیک. اچھا نبوت, توحید کو مانا ہے عدل سے, عدل کو مانا ہے مذہب آدم ہونے کی وجہ سے. اچھا بھائی نبوت, بھائی یہ معجزے دکھلا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پاس سے اس کے پاس کوئی طاقت آئی ہے. بھائی ہو سکتا ہے کہ اللہ غلط انسان کو معجزے دے دے؟ کہا وہ دے نہیں سکتا, اس لیے کہ عادل ہے. تو نبوت بھی مانیے عدل کے ذریعے. توحید, عدل, نبوت. اچھا ابھی اب قیامت پہ مسلمان کا اعتبار ہے, اور ساری دنیا کا مسلمان قیامت کے اوپر اعتبار رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوگا بھائی, اچھوں کو جنت ملے گی, بروں کو جہنم ملے گا, ٹھیک ہے نا. کہیں اگر کیس الٹ گیا, بروں کو جنت دے دی, اچھوں کو جہنم دے دیا, کہا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہ عادل ہے. تو قیامت بھی مانیے عادل ہی سے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ توحید, عدل, نبوت اور قیامت, یہ چیزیں ہم نے کیسے مانی؟ عدل سے مانی. اور اب ایک مرحلے فکر ہے اور وہاں تمہیں روکوں گا. پروردگار نبوت ختم کر دی, لیکن گمراہ انسان اب بھی آ رہے ہیں, تو ہدایت کی ضرورت تو آج بھی ہے. نبوت ختم کر دی اور قیامت کو روکے رکھا, آنے نہیں دیا. یعنی بھائی توجہ رکھنا, نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی چیز ہے جو نبوت کو قیامت سے ملائے گی, اور اس کا نام ہے امامت. اسی لیے کہا کہ ہم نبی کے ساتھ قیامت میں نہیں بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, اماموں کے ساتھ بلاؤ جا بلائے جاؤ گے. قیامت کا دن ہر انسان اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا, خلیفہ کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا. بلایا گیا ہے امام کے ساتھ, اگر خلیفہ یا بادشاہ کے ساتھ چلے گئے تو کیا حاصل ہوگا مجھے نہیں معلوم. بھائی بہت بہت توجہ رہے. اب جانتا ہوں جب میں نے یہ دلیل دی نا, تو وہ بڑے بڑے علماء ہر زمانے میں رہے ہیں, کہنے لگے امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں نہیں ہے. میرے دوستو, میرے عزیزو, موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے, لیکن اب یہ مسئلہ بھی حل ہوتا جائے. کہنے لگے وہ فلاں چیز قرآن میں کہاں لکھی ہے, پھر قرآن میں تو نہیں ہے. یہی کہا گیا امامت کے لیے کہ امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں موجود نہیں ہے. اچھا بھائی جو صاحب فرما رہے ہیں نا, ان سے دس بستہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا شجرہ نسب بھی قرآن میں موجود نہیں ہے.
Yeah.
کچھ اماموں کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ اپنے زمانے کے امام تھے اور عیسیٰ اپنے زمانے کے امام تھے، وہ امامت تو گزر گئی، اور پیغمبر اکرم آخری امام تھے اور اب یہ امامت نہیں ہے. یہ ہے اور دعویٰ ہے قاریان قرآن کا اور حافظان قرآن کا کہ امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا کہ ہر چیز، اول بات تو یہ ہے کہ ہر چیز قرآن نہیں ہے. ہم قرآن کے ساتھ سنت کو ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن متن ہے، سنت کی شرح ہے. لیکن اب اگر میں سنت سے پیش کرنا شروع کروں نا تو کہیں گے کہ بھائی بھاگ گئے قرآن سے. تو آج یہ دیکھیں کہ امامت کا کوئی تصور قرآن میں ہے یا نہیں واضح. چلے پچھلے دنوں میں امام گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء سارے کے سارے امام تھے. آج امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں نہیں ہے. اچھا بھائی، تو اب تم سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کی تاریخ میں پہلا امام کون ہے؟ دیکھو نا، پڑھا لکھا مجمع ہو تو پڑھنے کا لطف بڑھ جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ پہلا امام تاریخ قرآن میں کون ہے؟ کئی آوازیں بلند ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو کچھ یاد ہے تمہیں؟ کچھ یاد ہے؟ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات. رکو بھائی رکو، اب یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان ہے، تو اب میں اگر تمہیں روک لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا قرآن ہی سنتے جاؤ. اذ ابتلا، یہ از کے معنی جانتے ہو کیا؟ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. ایک آیت، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. وَإِذْ، بہت آیتیں ہیں، تو وَإِذْ کے معنی کیا ہیں؟ اس وقت کو. یہ جملہ آپ اپنی زبان میں کس موقع میں بولتے ہیں؟ ہم تھے دونوں ساتھ حج پر مثلا، اب ہم واپس آ گئے، ہم نے کہا بھائی اس وقت کو یاد کرو. اس وقت کو یاد کرو یعنی جب دو افراد ایک واقعے میں ایک وقت موجود ہوں اور بعد میں تذکرہ کریں تو کہیں گے اس وقت کو یاد کرو. پروردگار کہہ رہا ہے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. اللہ امتحان لے رہا تھا، ابراہیم امتحان دیکھ رہے تھے، میرے محمد دے رہے تھے میرے محمد کی نگاہ. میرے محمد کی نگاہ اسے دیکھ رہی تھی. اسی طرح ابراہیم ربہ بکلمات، کچھ جملے تھے، کچھ باتیں تھیں، اللہ نے ابراہیم کا ان باتوں میں امتحان لیا. فأتمهن، ابراہیم، میں اب ترجمہ میرا ہے، ابراہیم 100% کامیاب ہوا. اتمهن کا ترجمہ میں نے کیا ہے، ابراہیم 100% کامیاب ہوا. قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے کہا ابراہیم ہم نے آج سے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. بڑے خوش ہو گئے ابراہیم، مجھے معاف کرنا، شیخ الانبیاء ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، میرے نبی کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل ہیں. ابراہیم خوش ہو گئے. بھائی عجیب بات ہے، لشکر نمرود کے پاس، عسکر نمرود کے پاس، ساری فوجیں نمرود کے پاس، ساری بیوروکریسی نمرود کے پاس، ساری مقننہ نمرود کے پاس، ساری عدلیہ نمرود کے پاس، ساری انتظامیہ نمرود کے پاس، ساری پولیس نمرود کے پاس، ساری فوج نمرود کے پاس، ہے کیا ابراہیم کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں، پھر بھی خوش ہو رہے. تو ابراہیم نے خوش ہو کے بتا دیا کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے. پڑھے لکھے ہو اس لیے میں نے ذرا سطح عمومی سے بات کو بلند کر دیا، بس توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. تو ابراہیم خوش ہو گئے. اب تم پوچھو گے نا کہاں لکھا ہوا ابراہیم خوش ہو گئے؟ قال ومن ذریتی، کہا مالک میری اولاد کو بھی دے دے، خوش نہ ہوئے ہوتے تو نہ کہتے. اگر خوش نہ ہوئے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہ کہتے قال قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت کو بھی دے گا، کہاں دوں گا، لیکن جو گناہ کرنے والے ہیں انہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، من ذریتی ذہن میں رکھنا. اگر تم نے من ذریتی ذہن میں رکھ لیا تو میری مشکل آسان ہو گئی. ومن ذریتی، مالک میری اولاد کو بھی دے دے. اچھا بھائی ابراہیم کہہ رہے ہو کہ تمہیں جب اللہ نے امام بنا دیا تو کہہ رہے ہو کہ میری اولاد کو بھی دے دے. بھائی تم کو مل گئی، اب تم خود دے دو اولاد کو. کہا بھائی میں دے نہیں سکتا، سفارش کر سکتا ہوں. تو جو کام ابراہیم جیسا نبی نہ کر سکے، یہ امتیوں کو کب سے حق مل گیا؟ ظالموں کو نہیں دوں گا. تو ذریت میں امامت گئی گئی، طے ہو گئی بات. اچھا دی کس نے؟ اللہ نے. تو دینے والا ہے اللہ، روکنے والے آپ کون؟ جب تک وہ نہ روکے جس نے دی ہے امامت، جب تک وہ نہ روکے رک نہیں سکتی. اور اب اسی قرآن میں جہاں یہ آیت لکھی ہے کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت کو امامت دے دی، پھر لفظ ذریت ریپیٹ ہوا. اب ذریت کو ذریت سے ملا لو. سورہ عنکبوت 29 سورہ 27 آیت، اور پوری آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت دے دی اور کتاب دے دی. تو اب دو عہدے ہیں ابراہیم کی ذریت میں. لفظ ذریت ایک ہے، ابراہیم کی ذریت کیا دیا بھائی؟ نبوت دی. دوسرا عہدہ کیا دیا؟ نہیں وہ تو ایک ساتھ ہے، نبوت کے ساتھ کتاب ہے، کتاب کے ساتھ نبوت ہے. ٹھیک، پھر یاد کرو انی جعلو کل انداز امامہ قال ومن ذریتی. ٹھیک ہے، تو ذریت میں امامت گئی، ذریت میں نبوت گئی. تو اب ابراہیم کی ذریت میں دو عہدے ہیں، ایک کا نام ہے نبوت، ایک کا نام ہے امامت. دیکھو بھائی میں کوئی حدیث نہیں کوٹ کروں گا، حدیث تو بعد میں کوٹ کروں گا. اگر آیت سے امامت ثابت نہ ہوئی تو کل سے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. اعتراض کرنے والے کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہاں پچھلی قوموں میں امام گزر گئے، اب امامت کا کوئی واضح تصور رسول کے بعد نہیں ہے، یہ دعویٰ دینے نا. اور اب میں نے منحصر کر لیا ہے کہ دیکھیں گے قرآن میں ہے یا نہیں ہے. تو ابراہیم کی اولاد میں دو عہدے ملے، ایک نبوت، دوسرا عہدہ امامت. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے نبوت دی بغیر مانگے ہوئے امامت دی ابراہیم کے مانگنے پر، یعنی زیادہ اہمیت امامت کی ہے. ایک بے مانگا ہوتا خود سے دے دیا، اور ایک مانگنے کے بعد دیا. بھائی توجہ رہے، تو اب نسل ابراہیم میں اللہ نے دو عہدے دیے، ایک نبوت ایک امامت. کس نے دیے؟ اللہ نے. عہدہ دینے والا اللہ ہے، تو اب عہدہ واپس لے گا اللہ ہی لے گا، امت نہیں لے سکتی. جب تک اللہ نبوت کو چاہے رکھے، جب تک اللہ چاہے امامت کو رکھے، تو اب ایک دن قرآن نے آواز دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی. یہ آخری نبی آ گیا، تو ختم نبوت کی آیت تو آ گئی، امامت اگر ختم ہوئی تو آیت تم دیکھا دو. نبوت تو آ گئی، دوسرے عہدے کے لیے کوئی آیت نہیں ہے، تو اب قیامت تک یہ ہوتا جائے گا نا. تو اب دوسرا قرآن تو آنے سے رہا، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ عہدہ امامت قیامت تک کے لیے جاری ہے. بہت توجہ رہے، تو یا تو قرآن کا انکار کر دو، یا پھر مانو کہ کوئی امام ہے، اور ہم اسی کو کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن. میں نے آج بڑی زحمت دی، لیکن یہیں تک مجھے لانا تھا. بھائی یہی سبب ہے، اب چلتے ہیں روایات کی طرف. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم نے، میرے گھر کی کتاب میں نہیں، جاؤ دیکھ کے بولتا ہوں، بخاری شریف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد ابن حنبل، اور کتنی گناؤں. لفظوں کے اختلاف کے ساتھ، لفظوں کے اختلاف ساتھ ایک روایت آئی ہے، اور اسی روایت کو تمہاری خدمت میں پیش کرنا ہے. لفظوں کے اختلاف کے ساتھ الائمت و بادی اسنا اشر، میرے بعد امام بارہ ہوں گے. میرے بعد کس کے امام، کس کے؟ میں تعداد بھی پوچھ رہا ہوں. اللہ کی الائمت و بادی رسول کے بنائے ہوئے، اللہ کا کوئی تذکرہ روایت میں نہیں ہے. اللہ کا جب تذکرہ ہوگا تو قرآن کے حوالے سے ہوگا. یہ تو ہم نسل رسول پہ آ گئے ہیں، تو الائمت و بادی اتنا اثر، یہ کس کے امام ہیں، کس کی طرف سے بنائے ہوئے؟ رسول اللہ. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی قباحت تو نہیں. ایک اور روایت پڑھوں، خرافائی اتنا اثر، میرے بارہ اتنا اثر کے معنی بارہ، میرے خلیفہ بارہ ہوں گے. کس کے خلیفہ؟ رسول کے ہوں گے نا. بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیا ہو گیا ہے حضرت علامہ کو، کہ یہ 61 سوال کر رہے ہیں کس کے ہوں گے. بھائی جب رسول اللہ کہنے کہ خلفائی میرے خلیفہ 12 ہوں گے، تو بھائی یہ سوال کا تو کوئی محل نہیں ہے نا، اس سوال کا کوئی محل نہیں ہے کہ بھائی کس کے ہوں گے. لیکن میں تو پوچھوں گا، اور بھائی اسرار پوچھوں گا کہ بھائی کس کے خلفا؟ رسول کے. کس کے جانے چین؟ رسول کے. تو جانشین ہیں رسول کے، بنائیں گے آپ؟ بھائی جب جانشین رسول کے ہیں تو رسول ہی بنائے گا. اچھا آپ کتنے بنائے گا؟ بارہ بنائے گا. اب عجیب بات یہ ہے، مجھے معاف کر دینا، میری ایک پوری کتاب ہے خلفائے اثناشر. اثناشر کے معنی بارہ خلفاء، اور میں نے کتابیں خود دیکھتا ہوں، ان سے جمع کی ہیں کتابیں، کتابوں سے روایات، اور اردو میں وہ کتابیں نے لکھی بہت برسوں پہلے. اچھا بھائی تو امام خلفاء 12 ہوں گے، ٹھیک. چلو بھائی امام کو چھوڑو، خلفاء 12 ہوں گے، خلفائی اثنا عشر، اثنا عشر کے معنی بارہ، میرے خلفا بارہ ہوں گے، طے ہو گئی بات، بارہ ہوں گے. اچھا اب میں گنتا چلا تو خلفائے راشدین ان کی تعداد چار، اس کے بعد آئے خلفائے بنی امیہ ان کی تعداد اٹھائیس، اس کے بعد آئے بنی عباس ان کی تعداد سینتیس، پھر دائنے بائیں کچھ حاضر امام پیدا ہوئے وہ انچاس، پھر کچھ دائیان مطلق پیدا ہوئے انہیں کے پڑوس میں اور ان کی تعداد باون، تو بارہ تو کہیں نہیں نکی. اب یہ اتنا اثر کہاں ڈھونڈے بھائی، وہی ملے گے جہاں اتنا اثر ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. شری ہوں گے وہاں وہ استاشر ہوں گے، ٹھیک ہے نا بھائی. اب پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے کیسے پہچانا استاشر کو؟ حق ہے، جب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم استاشر ہی ہیں تو حق ہے کہ کوئی پوچھے ہم سے، ہم سے پوچھے بھائی تم نے کیسے پہچان لیا. اس لیے کہ اس رسک کو کسی نے نہیں پہچانا، سب اپنی اپنی آلاپ پہ رہے، تو تم نے کیسے پہچانا؟ ہم نے کہا کچھ نہیں کیا، ہم نے تو سلونی سے پہچانا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو سلونی سے پہچانا ہے. بزرگ کہہ رہے تھے، بزرگ یا علی آئے سمجھا دو، یا علی یہ مسئلہ بتا دو، یا علی یہ فیصلہ کر دو، اس لیے کہ یہ فیصلہ بڑا مشکل آ گیا ہے. تو ہر بڑا، ہر بہت بڑا پکار رہا تھا یا علی یہ سمجھا دو، یا علی وہ سمجھا دو. تو ان کے لیے تو یا علی کہنا مستحب ہو جائے اور ہمارے لیے یا علی کہنا حرام ہو جائے. ابتدائی گفتگو تھی اور میں نے چاہا یہ سلسلہ فکر معین ہو جائے، تو اب میں تمہیں یہاں روکوں گا نہیں. میرے پاس ابھی 15 دقیقے ہیں اور ان 15 دقیقوں میں بات پہنچانی ہے، بات پہنچانی. بھائی اب اس نے کہا سلونی ہم سے پوچھو، بھائی اسی بات کو کہا تھا نا بکل شہین، بکل شہین احسنا ہو فی امام مبین. خدا کی قسم زندگی بھر سمجھ میں نہیں آئے گا مبین کیا ہے، زندگی بھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسا امام ہے مبین، یہی تو ہے. اچھا اب جانتے ہو لفظ مبین قرآن میں 119 جگہ استعمال ہوا ہے اور دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، مبین ظاہر، مبین کھلم کھلا، مبین آشکارا، مبین صاف صاف آنکھوں کے سامنے، ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرے معنی مومن کی جانتے کیا ہے؟ کھول کھول کے بیان کرنے والا. تو قرآن میں دعویٰ تھا وکل شہین احسنا ہو کہ امام مبین، اور علی نے دلیل پیش کی سلونی سلونی قبل تھا. پوچھو پوچھو جو کہ مجھ سے پوچھ رہا ہو. اچھا بھائی تو اب جیسی کتاب ویسا علی، قرآن نہیں، تم تو آیتیں سننے کے عادی ہو گئے ہو نا، تو کل شہین ایسا نہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا ہے. اب دوسری آیت پڑھوں، وہ کل شہین ایسا نہ ہو کتابہ، ہم نے ہر شے کا کنٹرول قرآن میں رکھ دیا ہے، جیسا علی ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا علی. بھائی اگر اس پہ اعتراض ہے تو آپ فرما دیں، میں حاضر ہوں. جیسا قرآن ویسا علی، جیسا علی ویسا قرآن، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی میں اور قرآن میں اتنا اتحاد ہے تعلیق کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، اور قرآن اگر انسانوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا۔ دلیل ذہن میں رکھو، کل شاہین احسنا ہو فی امام مبین، علی امام مبین، کل شاہین احسنا ہو کتابہ، قرآن ہر چیز کا کنٹرول قرآن میں، ہر چیز کا کنٹرول علی میں، جیسا قرآن ویسا علی، جیسا علی ویسا قرآن۔ یہاں تک تو آ گئے نا؟ اچھا بھائی، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ھدی للمتقین، علی امام المتقین، جیسا قرآن ویسا علی، جیسا علی ویسا قرآن۔ اچھا بھائی، یہ اپنے گھر کے باہر کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ ایک خرابی تو ہوئی جناب اشرف عباس صاحب، خصوصیت سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ہم نے اپنے گھر کی باہر کی کتابوں کے حوالے اتنے دیے کہ ہمارے محترم سامعین اپنی کتابوں سے ناشنا ہو گئے۔ صحیح بخاری کو سب جانتے ہیں، اصول کافی کو کوئی نہیں جانتا، تو کبھی کبھی پھر صحیح، کبھی پھر صحیح، سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا، تو جیسا قرآن ویسے علی، جیسے علی ویسا قرآن۔ اب دو حوالے تو دے دیے، ہر شے کا کنٹرول قرآن میں، ہر شے کا کنٹرول علی میں، امام مبین ایسا نہ ہو کتابہ، ٹھیک، قرآن ھدی للمتقین، علی امام المتقین۔ کیا بھول گئے؟ القرآن و ما علی و علی و القرآن، جیسا قرآن ویسے علی، جیسے علی ویسا قرآن، رسول نے کہا۔ اور خود یہ اپنے گھر کی کتاب سے ایک روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، خود علی کا جملہ تاریخ میں دیکھ لو، ان القرآن الناطق، ہوتا ہوا قرآن تو میں ہوں۔ تو اگر علی کتابوں میں ہوتے نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن آدمیوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا۔ یعنی ایک ہی شے ہے، اسے علی کہو یا قرآن کہو، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتابوں میں گیا قرآن کہلایا، بنت اسد کے شکم مطہر جایا علی کہلایا، چیز ایک ہے۔ بھائی یہاں تک آ گئے، تو اب قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسا، اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ میں اگر قرآن میں غلطی تلاش کروں تو مجھے کافر کہہ دو، اور ملا اگر علی میں غلطی تلاش کرے تو مفتی اعظم پاکستان بنا کے بٹھا دو۔ مبین کے ایک وانی ظاہر بظاہر کھلا ہوا سامنے، اب یاروں کو موقع مل گیا، کہنے لاؤ اگر سامنے ہے تو دکھاؤ۔ مجھ سے ایک بہت بڑے بزرگ نے پوچھا تھا، حضرت صاحب ہیں کہاں؟ بہت پرانی بات ہے، میری نوجوانی تھی، تو میں نے کہا جناب حضرت صاحب کی ضرورت اس وقت محسوس ہوگی جب میں آپ کے لیے کافر پاؤں، پھر حضرت صاحب کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن نہیں، سوال تو ہے مبین کے ایک معنی، بہت توجہ ہے، بس تقریب اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی، مبین کے ایک معنی، کھلم کھلم ظاہر سامنے آشکارا نگاہوں کی رینج میں، یہ ہے مبین۔ تو ملا نہیں ملا، پھر امام مبین، ارے بھائی میں نے کہا کہ بھائی یہ آیت ہے کہاں؟ کہنے لگے سورہ یاسین میں ہے، کل شاہین احسنا ہو فی امام مبین، یہ سورہ یاسین میں ہے۔ اچھا میں نے کہا پھر اسی سورے سے ایک اور آیت پڑھوں، کہیں اور سے نہیں، اسی سورے سے۔ کہنے لگے فرمائیے، میں نے کہا الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انسان بھائی توجہ رہے، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، میں نے کہا تھا خبردار شیطان کی اطاعت کرنا، وہ تمہارا کون ہے؟ عدو مبین، کھلا ہوا دشمن۔ मैंने कहा भाई कहीं मिला मस्जिद वगैरह में, कहीं एहतिकाफ में मिल गया हो, मस्जिद में मिल गया हो, तवाफ करते हुए मिल गया हो। कहा नहीं नहीं मिला। भाई तो फिर मुमिन कैसे? एतराज तो यहां भी है, अगर वहां एतराज है तो यहां भी है। तो कहने लगे भाई उसकी गुमराही जाहिर बताहिर है, गुमराही सामने है, इसलिए कहा दुबे मुबीन। तो जिसकी गुमराही सामने हो वो तो मुबीन हो जाए, जिसकी हिदायत सामने हो होगी गुफ्तगु होगी और बड़ी तफसीली होगी। आज गुफ्तगु इस मरहले पर रुक जाएगी, लेकिन एक जुमला तो सुनते जाओ ना, जुमला सुनते जाओ। तो अब शैतान अदुए मुबीन कहीं नजर आया? कह लगे भाई नजर तो नहीं आया। तो ठीक है, हमारे वहां भी नजर नहीं आया, बात क्या? कह लगे नहीं, लेकिन दिल में तशक्ति नहीं होती। तो मैंने कहा भाई एक ही तरीका है, तुम अपने मुबीन को ले आओ, हम अपने मुबीन को ले आएंगे। मैंने सहमत दी ना। अच्छा लेकिन जरूरी थे, ये हमारा ही जरूरी थे। अच्छा तो मुबीन की एक मानी जाहिर बताए, दूसरे मानी बयान करने वाला। खुदा के कसम छोटे से जुमले में पूरी बात कह दी जाए, उसे कहते हैं मुबीन। और मुबीन वो होता है जो किसी मरहले पर सिफर अंदाखता नहीं होता। अब तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। पैगंबर अकरम एक जंग में गए, सीरियस जंग, सीरियस। और उस जंग में जब कूसे जंग बजा, दोहले जंग, तो पैगंबर अकरम का नाका बढ़ गया, यानी अब आप मैदान की तरफ आए। एक शख्स ने, एक अरब ने नाके की लगाम थाम ली, कहने लगा या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनि दीन कुल्ले, अल्लाह के रसूल पूरा दीन बतला दें। सिचुएशन देख रहे हो, जंग में जा रहे हैं रसूल, यानी सामने है दुश्मन का फौज का लश्कर और दुश्मन की फौज सामने है, और रसूल का नाका पड़ चुका है। वो लगाम थाम के कहता है कि अखबिरनी अनि दीन कुल्ले, पूरा दीन बतलाएं। अब पूरे दिन में अकायद हैं, यानी ईमान उसूल दीन वगैरह, पूरे दिन में पूरे दिन है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, पूरे दिन में मामलात हैं, तजारत है, निकाह है और बहुत सी चीज़ें हैं पूरे दिन में, कदा के फैसले हैं, पूरा दिन कितना बड़ा दिन है। अब अगर रसूल न बताएं तो रिसालत जाती है, अगर बताएं तो जम जाती है। वो यही तो मुबीन नजर आता है, यही यही इन्हीं मरहलों में मुबीन नजर आता है, वरना कहीं और नजर नहीं आता। अखबिरनी या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनि दीने कुल्ले ही, या रसूल अल्लाह 100% दीन बतला दें। बताने जाए कितना वक्त चाहिए होगा, जब हार जाएंगे ना, बताएं रिसालत हार जाएंगे। जानते हो एक मतलब घूर के देखा मेरे नबी ने, इसको कहते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह, और कहने लगे अल इताअतु लिल खालिक वश्शफ़क़तु अलल मखलूक हुवा दीनु कुल्लु, खालिक के साथ मखलूक के साथ शफ़क़त यही पूरा दीन है। और है भी यही आ गया, पूरी फिका आ गई, पूरे अकायद आ गए, उसूल दीन आ गए, इबादत आ गई, मामलात आ गए, सब कुछ आ गया एक जुमले के अंदर। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह। और जो मोहम्मद रसूल अल्लाह की जगह पे आए वो भी ऐसी बोले। देखो मैं तो कभी सोचता हूँ कि वो जो आया था ना वो दुश्मन का जासूस था, वो रसूल अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह रसूल नहीं समझता था, कन्फ्यूज करने आया था कि उलझ जाएंगे, जंग हार जाएंगे। मेरा ख्याल है एक जुमले में जवाब दे दिया। अब जंग के जबल में यही हुआ, जंग जबल में यही हुआ, अली चले तलवार खींच के जंग जबल के मैदान में आए, तो एक अरब आ गया, कहने लगा या अली अखबिरनी अनि तौहीद, मुझे पूरी तौहीद समझा दो। सिचुएशन वही है, या अली मुझे पूरी तौहीद समझा दो। सरदारान लश्कर आगे बढ़े और कह लेंगे पागल हो गया, जंग खमसान की जंग होने वाली है और तू पूछा अली ने कहा नहीं रुक जाओ, इसी तौहीद के लिए तो जंग कर रहा हूं। एक 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 जुमले में समझाया है बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर तमाम हो गई और अब वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक जुमले में समझाया अखबिरनी यानी तौहीद, पूरी तौहीद समझा दें। फरमाने लगे कि खुदा एक तो है लेकिन वो एक नहीं है जिसका दो होता है, एक दो तीन। एक तो है लेकिन ऐसा एक नहीं है जिसका दो होता है, उसका फिर क्या है, कहा अकेला है। अब एक और अकेले के फर्क को समझ लो, पूरी तौहीद समझ में आ गई। ये है मेरा अली, बस समझ रहे हो बात को। एक में और अकेले में अगर फर्क समझ में आ गया तो मेरा अली समझ में आ गया। ये तो बयान था जबान से, मुबीन है ना, बयान बयान कर रहा जबान से। और अब एक छोटा सा वाक्य सुनो और मसाहिब के दो जुमले, अख्तदामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है लेकिन ये जुमला मैं चाह रहा हूं कि पहुंच जाए। कभी जो इमाम मुबीन हो कभी जबान से बयान दे, कभी किरदार से बयान दे। एक जंग में तलवार तोड़ता हुआ एक दुश्मन अली के सामने आया और वो अली पर रोब जमाने के लिए तलवार को लहरा रहा था। लहराते लहराते एक मरतबा तलवार उसके हाथ से छूट गई, अकेला खड़ा हो गया तलवार के बगैर। क्या ख्याल है भाई, उसको भाग जाने चाहिए? नहीं, दुश्मन तो था लेकिन अली को पहचानता था। दुश्मन तो था लेकिन अली को पहचानता था। कहने लगा, या अली तुम तो बहुत बड़े सखी हो ना, का बात कर, का अपनी तलवार दे दूं। फेंक दी, ले ये तलवार। कभी सुना तुमने कि बहुत अजीब केस है, बहुत अजीब केस है, कैसे अल्लाह को समझा दिया। फेंक दी, ले ये तलवार। उसने तलवार उठा ली, एक मतलब अलम की, कहा अली अब तुम्हें कौन बचाएगा। मुस्कुराए, फरमाने लगे, तू समझता कि तलवार बचाती है, बचाता वो है। तू समझता कि तलवार बचाती है, बचाता तो अल्लाह है। कहा या अली, अल्लाह पे इतना एतबार, फिर तुम्हारा अल्लाह ही सच है। और उसने कहा कि कलमा पढ़ो, मैं तुम्हारा कलमा पढ़ूंगा। आपने पढ़वाया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मुसलमान हो गया। पिछली जंगों में और इस जंग में अली के फर्क है। पिछली जंगों में काफिर मारे थे और इस जंग में कुफर मार दिया। अब मुझे नहीं मालूम, अब अली के पास तलवार नहीं है और उसके हाथ में तलवार है, मुझे नहीं मालूम कि इकबाल ने किसके लिए कहा, लेकिन इकबाल ने कहा काफिर हो तो शमशीर पे कटता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही। दलील सलूनी, मैं आ गया मसाइब के करीब। दलील सलूनी, वो इल्म जो अली के पास था उसी इल्म की बुनियाद पे फरमाते थे सन 40 हिज्री के रमजान में कि यही वो रमजान है जब अली की दाढ़ी अली के खून से खिजाब हो। तुम्हारी सदाएं तो बुलंद हो गई। देखो भाई, एक किताब है उसका नाम है मनाकिबे अबुल अब्बास इब्ने उकदा। ये जो बुजुर्ग है ना इब्ने उकदा, इनकी वफात सन 133 हिजरी में हुई, सन 133 हिजरी में, उससे पहले किताब लिखी होगी ना। और अब क्या है 1435, तो कितने साल हो गए, 1100 साल से ज्यादा हो गया ना। इस किताब को अब प्रिंट हुई है, कोनों में खुदरों में न मालूम कैसी कैसी किताबें पढ़ी हुई हैं, वो अब प्रिंट हुई कुछ दिनों पहले। उसमें इब्ने उकदा ने एक रिवायत लिखी, यही फजाइल यही मसाइल, के इब्ने उकदा कहते हैं, मैं अपनी सनद से बयान करता हूं कि बयान किया अली इब्ने मूसा रज़ा ने, उनसे बयान किया उनके वालिद मूसे काज़िम ने, उनसे बयान किया उनके वालिद जाफर सादिक ने, उनसे बयान किया उनके वालिद मोहम्मद बाकिर ने, उनसे बयान किया उनके वालिद ज़ैनुल आबिदीन ने, उनसे बयान किया उनके वालिद हुसैन इब्ने अली ने, उनसे बयान किया उनके वालिद अली इब्ने अबी तालिब ने। छोटी सी रिवायत है, बहुत छोटी, देखो तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। अली कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह ने रमजान की आमद पे खुतबा दिया और कहा लोगों रमजान आ गया, یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس میں سانس لینا تسبیح ہے, سو جانا عبادت ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ سارے مہینوں میں افضل ہے. اس کے دن دنیا کے سارے دنوں سے افضل ہیں, اس کی راتیں دنیا کی ساری راتوں سے افضل ہیں, اس کے گھنٹے دنیا کے ہر گھنٹے سے افضل ہیں. اس مہینے میں عمل خیر کرو, توبہ کرو. مغفرت کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے, تو اللہ سے برکت چاہتے رہو, مغفرت چاہتے رہو. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا آپ نے, بڑا طویل خطبہ ہے, میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی کو افطار کرائے گا تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا, اور اگر یہ غلام کے آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس کے ماضی کے سارے گناہ بخشے گئے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ, ہر آدمی کو تو افطار کرانے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی, پیسے نہیں ہے جیب میں. آپ نے فرمایا کہ افطار فقط پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے, پانی کا ایک لقمہ اور کھجور کا ایک دانہ بھی افطار ہے. لوگ مطمئن ہو گئے جواب سے. ایک مرتبہ علی اٹھے اور علی نے اٹھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ, اس مہینے میں جس کی آپ نے یہ فضیلت بیان کی, سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ کہنے لگے کہ سب سے بہتر عمل اس مہینے میں محرمات الہی سے پرہیز ہے. یہ کہہ کے علی کو گھور کے دیکھا, روایت سنا اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری. علی نے جو دیکھا تو کہنے لگے, ما یبکیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ کہا, ہاں یا علی, تیرا چہرہ دیکھ کے رونا آ گیا, رمضان ہی ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں, پیغمبر فرماتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہوگا. ایک اشقت اولین والآخرین, ناقع سالے کا پے کرنے والا, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر پہ درد لگا رہا ہے اور تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو رہی ہے. پھر کہنے لگے, یا علی, من قتل کا فقط قتل علی. علی, یاد رکھنا, جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. یہی وہ فرمان رسول تھا. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں اور اب مجھے مسجد تمام کر دینی چاہیے. یہی وہ فرمان رسول تھا کہ جب سن 40 ہجری کا رمضان آیا تو علی اٹھتے بیٹھتے دوستوں کے مجمع میں, گھر کے اجتماع میں, یہ کہتے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں علی کی داڑھی علی کے بدن سے خطا. چند جملے سن لو تاکہ محل مجلس ہو جائے. راوی کہتا ہے کہ علی رمضان کے دنوں میں ایک دن حسن کے یہاں افطار کرتے تھے, ایک دن حسین کے یہاں, ایک دن عبداللہ ابن جعفر کا یاد کیا. تین دنوں میں کلثوم کیا, اور ہر جگہ علی کا یہ طریقہ تھا کہ تین لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. تم نے سن لیا, دن کا روزہ, رات کے غذا. وہ شب جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے, علی اس دن ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے. گھر کی قرین بیان کرتی ہے کہ جب افطار کا وقت آیا تو ام کلثوم نے روٹی رکھی, دودھ رکھا, نمک رکھا, گھور کے بیٹی کو دیکھا, کہ بیٹی تو جانتی ہے نا کہ علی نے روٹی کے ساتھ ایک وقت میں دو چیزیں استعمال کی, ایک اٹھا لے. ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لے, کہا نہیں ام کلثوم, نمک علی کو مرغوب ہے, دودھ اٹھا لے. تمہاری سزائیں بلند ہو گئی. حضرت ام کلثوم نے دودھ اٹھا لیا. اب روایت حضرت ام کلثوم کی ہے, فرمانے لگی کہ میں نے اس رات میں بابا کی عجیب صورتحال دیکھی. قدر کی رات تھی, کچھ دیر آرام کیا افطار کے بعد, پھر شب قدر کے اعمال میں مشغول ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اٹھے, آنگن میں گئے, آسمان دیکھا, واپس آ گئے. کہنے لگے, واللہ حاضر ہی ہیا, خدا کی قسم یہ وہی رہا جس کا اشارہ میرے بھائی رسول اللہ کر رہے ہیں. نہیں سمجھی جرابیوں میں کچھ تم سمجھی نہیں. پھر گئے اس طرح پھر آسمان لے گا کہ لیں گے یہ وہی رات ہے. پھر پڑھ گئے ایک مرتبہ پھر گئے. اب بیٹی سے برداشت نہ ہوا. کہا کہ بابا آج آپ کے مزاج میں اضطرابی کیفیت بہت زیادہ ہے. بات کیا ہے؟ رک گئے. علی کی بیٹی ہے ام کلثوم. کہنے لگی بیٹی تو جانتی ہے نا اپنے باپ کو کہ دنیا میں کسی سے ڈرا نہیں. تیرا باپ وہ ہے جس نے دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھایا لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے. جو رب العالمین ہے یوم الدین کا مالک ہے مالک الملک ہے. پھر تھوڑے سے جملے سن لو. تم نے گرجا کیا اور مسجد تو تمام ہو گئی. تھوڑے سے جملے سن لو. پھر وقت سے پہلے حجرے میں تشریف لے گئے اور تیاری شروع کی. امامہ رکھا, قبا پہنی, دوش مطہر پہ آبا ڈالی اور ریزن بے قضا ہی کہتے ہوئے حجرے سے باہر آئے. شہزادی دیکھ رہی. قریب پہنچے, دروازے کی زنجیر کھولی, زنجیر اندر الجھ گئی قبا کے دامن سے. دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن بے قضا ہی وہ تسلیم لے ہوئے. ابھی علی یہ جملہ کہہ ہی رہے تھے کہ حسنین کو کسی شخص نے مرغابیاں دی تھی, وہ پلی ہوئی تھی. انہوں نے دور سے جو علی کو جاتے ہوئے دیکھا چیختی ہوئی آئی اور علی کی ابا کا دامن اپنی منقاروں میں دبا لیا. ایک مرتبہ علی نے بڑے پیار سے ان مرغابیوں کو دیکھا, بڑے پیار سے اپنی ابا چھوڑائی اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے. سوائے ہو تب پڑھا نوائے, ابھی تو مرغابیاں چیخ رہی ہیں. دیر میں ان میں کچھ کی تھی زینب کی تھی. حسن چیخے گا, حسین چیخے گا, سارے بچے چیخیں گے. تم نے گریا کیا. پھر ام کلثوم کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے بیٹی ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھنا اور اگر نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. یہ کہاں کہاں؟ کوفے میں کہا نا. کبھی کبھی میں نہیں جانتا کہ یہ باتیں کیوں ذہن میں آ جاتی ہیں. کہنے لگے علی کہ مرغابیوں کے دانے اور پانی کا خیال رکھنا. کچھ دنوں کے بعد اس کوفے میں سیلانیاں قید کر کے لائیے. اور سکتے کے خربے بھیگے گئے. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. گفتگو گھنٹے سے اوپر چلی گئی. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مسجد میں آئے دو جملے. مسجد میں آئے, سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا, کہا الصلاح, نماز کا وقت ہو گیا, اٹھ جاؤ. ابن ملجم کو بھی جگایا. پھر منا رہے اذان پہ گئے, خود اذان دی. میرے عزیزوں تم نے گریا کیا, تقریر تمام ہو چکی ہے. اذان دینے کے بعد آئے, نماز شروع کی. پہلی رکعت مکمل ہو گئی. دوسری رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھ رہا تھا اور تلوار گر رہی. اب مجھے وہ کیفیت نہیں معلوم. اتنا جانتا ہوں کہ جب تلوار لگی تو جبریل نے امامہ بھیج دیا. اللہ ہے لقد تحدمت ارکان الہدا انا قد قتل امیر المومنین. کوفے والو امیر المومنین مارے گئے. آخری جملہ اور مجھے اجازت دے دو. کوفے والو امیر المومنین مارے گئے. حسن ابن علی کو اشارہ کیا نماز مکمل کرو، علی اشارے سے نماز پڑھتے رہے، نماز مکمل کرو. ایک مرتبہ جب نماز مکمل ہو گئی نا، آخری جملہ سنو اور اس پہ تقریر نماز کر دوں گا، رو چکے مسائل ختم ہو گئے. علی نے مسجد کی خاک اٹھائی، مٹی اپنے زخم پہ ڈالی اور کہنے لگے خوش تو رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو. اس کے بعد آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم کاسن اخرا. تم رو چکے، ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں پلٹا دیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. یہ کہہ کے علی غنودگی میں چلے گئے. حسن ابن علی نے باپ کا سر اٹھایا، اپنی زانو پہ رکھ لیا، باپ کا سر خون آلود، حسن کا زانو خون آلود. باپ کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے میری تفریح کا آخری جملہ. اور مچن مچن کے رو رہے ہیں، علی غنودگی میں ہے. جب حسن کے آنسو علی کے چہرے پہ ٹپکے تو علی نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے بیٹے حسن صبر کرو، اتنا نہیں رویا کرتے، یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، یہ خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہیں، یہ جنت کی حوریں کھڑی ہیں، یہ کیا کہیں گی کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا. سن لیا تم نے تسلی کا جملہ؟ بھائی یہ جملہ یا تو علی نے کہا یا حسین نے کہا. جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برسی کھینچی تو اکبر تڑپ گئے، کہا بیٹے صبر کرو، یہ ابراہیم کھڑے ہیں، یہ اسماعیل کھڑے ہیں، کیا کہیں گے کہ حسین. ربنا تقبل منا انك انت السميع.